السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاکھ سلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ماہ مبارک رجب کی اہم ترین تاریخ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا موقع، تو اس حوالے سے امیر المومنین کی سیرت پر چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. اعزائے گرامی، دیکھیے، کسی شخصیت کے بارے میں ہم کب بحث کرتے ہیں؟ دنیا میں بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے افراد ہیں، ہم بہت ساروں کے بارے میں بات نہیں کرتے. کر چکا ہوں، بار بار ہل جاتے ہیں. ہم ہر ایک کے بارے میں بحث نہیں کرتے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بحث نہیں کرتے. کسی کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے. فرض کر لیجئے کہ کوئی، اگر کرکٹ ٹیم کا مثلا فرض کر لیجئے کہ کوئی مشہور کھلاڑی ہے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ اس پہ بات کریں گے، اس کی چال ڈھال پہ بات کریں گے، اس کی گفتگو کے انداز پہ بات کریں گے، اس کے کھیلنے کے انداز پہ بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. جو شخصیت جتنی زیادہ اثر انداز ہوگی، چاہے اچھے معنی میں ہو چاہے برے معنوں میں ہو، اس کے بارے میں اتنی زیادہ بحث ہوگی. کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو اچھے معنوں میں اثر انداز ہوتی ہے، کچھ کے برے معنوں میں اثر انداز ہوتی ہے. ہٹلر، اس کے بارے میں بات چیت بہت ہوتی ہے. اب وہ معاشرے کا اسے کوئی اچھا فرد نہیں سمجھا جاتا، لیکن بات اس کے بارے میں بھی ہوتی ہے. کیوں؟ بہرحال اس کی شخصیت ایک اثر انداز ہونے والی شخصیت تھی، چاہے منفی کیوں نہ ہو، اثر انداز شخصیت ہوتی ہے. بعض کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کی کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے؟ مثلا اپنے زمانے میں تو اثر انداز ہے، لیکن ایک نسل دو نسل گزرنے کے بعد اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. مثلا اثر انداز ہے لیکن صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر، ایک آدھ نسل تک. بعض لوگوں کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے علاقے وائز، اپنے علاقے میں لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے بھی ہیں، اس کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے، چاہے اچھے معنوں میں چاہے برے معنوں میں. کچھ لوگ علاقے سے باہر نکل جاتے ہیں، ملک کی سطح پر پہچانے جاتے ہیں، کوئی خطے کی سطح پر پہچانا جاتا ہے، کوئی دنیا کی سطح پر پہچانا جاتا ہے. بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر نہیں، بلکہ صدیوں آنے والے زمانے تک، ایک صدی، دو صدی، پانچ صدی، ایک ہزار سال، اس سے بھی زیادہ، ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے نسلوں پر جا کر، صدیوں میں جا کر اثر انداز ہوتی ہے. تو جب کسی ذات کی شخصیت ایسی ہو، کسی شخص کی شخصیت ایسی ہو کہ وہ اثر انداز ہوتی ہو صدیوں میں جا کر، جو اثر انداز ہوتی ہو صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے اوپر اثر انداز اس کا اثر ہوتا ہو، تو پھر اس کی ذات پر تحقیق بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے. لہٰذا جب ہم امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں، تو امیر المومنین کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت صرف اپنے زمانے میں اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج تک ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس پہ اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اس پر تحقیق کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں وہ ایک ایسے فرد تھے. مثلا بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اے کاش امیر المومنین ہمارے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم ان سے صحیح طور پر استفادہ کرتے, اس لیے کہ 1400 سال پہلے جب وہ اس دنیا میں آئے تھے تو اس زمانے کے لوگوں میں اتنا ظرف نہیں تھا, اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ان سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے. آج کے زمانے میں ہوتے تو ہم زیادہ استفادہ کرتے, ہم ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرتے. لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم آج کے دور میں علی سے زیادہ استفادہ کرتے, وہ بھی علی کو صحیح نہیں پہچان سکے ہیں, وہ بھی علی کو صحیح نہیں پہچان سکے ہیں. اس لیے کہ آج سے 50 سال بعد آنے والا شخص اور آج کے 100 سال بعد آنے والا شخص اور اس کے بعد آنے والا شخص بھی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے علی کو صحیح نہیں پہچانا, اے کاش ہمارے زمانے میں علی ہوتے تب ان کو بہتر طور پہ پہچان سکتے. لہٰذا علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ ہمیں حضرت علی کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے, سوالات ہوتے ہوں گے, ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت علی کی زندگی بھی ایک عجیب زندگی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کرکٹ کا کھلاڑی. کرکٹ کا کھلاڑی اس کی ٹوٹل زندگی, اس کی ٹوٹل مہارت, اس پر جو بھی گفتگو ہوگی وہ کس اعتبار سے ہوگی؟ اس کے فن کے اعتبار سے ہوگی, اس کے ہنر کے اعتبار سے ہوگی. وہ کرکٹ کا کھلاڑی تو کرکٹ کے بارے بات ہوگی, بہت بہت تو اس کی ذاتی کچھ خصوصیات سامنے آ جائیں گی. لیکن جس کی شخصیت سیاسی اعتبار سے بھی عروج پہ ہو, سماجی اعتبار سے بھی عروج پر ہو, علمی اعتبار بھی عروج پر ہو, شجاعت کے اعتبار سے عروج پر ہو, اخلاق کے اعتبار سے عروج پر ہو, زہد کے اعتبار سے عروج پر ہو, تو جب اس کے بارے میں بات کی جائے گی تو پھر کس پہلو سے بات کریں گے؟ اس کی پھر ایک پہلو پہ بات نہیں ہوگی, پھر اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ بات ہوگی, کیونکہ وہ ہر پہلو میں اپنے عروج پہ نظر آ رہا ہے. شہید متحری نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے جاذبہ و دافع علی علیہ السلام. شہید متحری کہتے ہیں کہ بعض لوگ, اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص کسی ایک معاملے میں, دو معاملات میں عروج پر ہوتے ہیں, وہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے, اسی سے ان کی شخصیت پہچانی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری صفات ہوتی ہیں, دوسری خصوصیات ہوتی ہیں, اس میں وہ کمزور ہوتا ہے. مثال کی بات ہے, وقت جو انسان بہادر ہوگا نا, بہت زیادہ جنگجو صفت, بہادر, لڑنے والا, اس کے اندر رحم دلی کی صفت آپ کو کم نظر آئے گی. جو انسان علمی سطح پر بہت زیادہ کام کرتا ہو, علم میں بہت بلند ہو, جو شخص علم میں بہت بلند ہوگا آپ دیکھیں گے وہ معاشرے میں بہت کم نظر آئے گا. وہ علمی باتیں آپ کو یونیورسٹی میں تو بہت اچھی تقریریں کرتا مل جائے گا, درس دیتا ہوا مل جائے گا, لیکن جب اس سے آپ کہتے ہیں بھائی لڑائی کے میدان میں آؤ, یہ میرا کام نہیں ہے. اسے کہیں کہ آؤ معاشرے میں آ کے کوئی کام کرو, کہتے ہیں بھائی علمی بحث کروا لو, باقی معاشرے میں کوئی کام کرنا ہو تو یہ مجھ سے نہیں ہوتا. مثلا وہ کسی ایک پہلو پہ چلے گا. لیکن شہید متحری کہتے ہیں کہ حضرت علی ایک ایسی ذات ہے کائنات میں جو مختلف تضادات کا مجموعہ ہے. آپ انہیں صفت شجاعت میں دیکھیں تو عظیم بلندیوں پہ نظر آتے ہیں. جو دنیا کے بہادر آدمی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہیرو, کیونکہ وہ ہر چیز بہادری کے سائے میں دیکھتے ہیں, بہادری کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ہیرو تو علی ہے, اس لیے کہ اس سے بہادر آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اگر کسی عالم کو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمارا ہیرو علی ہے, اس لیے کہ ہم نے اس سے بہتر عالم نہیں دیکھا. اگر آپ کسی صوفی کو دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ وہ صوفی مذہب رکھنے والا شخص بھی کہتا ہے کہ ہمارا اگر کوئی بنیادی ترین شخص ہے, مرکز ہے, محور ہے, تو وہ کون ہے؟ علی. تو جس کو بھی ہم دیکھیں وہ اپنے آپ کو علی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. تو جب ایسی شخصیت ہو کہ جو مجموعہ ازداد ہو, یعنی مختلف قسم کی صفات میں وہ ہر صفت میں ایک عجیب کرامت اور ایک عجیب بلندی پر نظر آتا ہو, تو پھر اس کے بارے میں جو سوالات ہوں گے, اس کے بارے میں جو تحقیق ہوگی وہ بھی ہر پہلو سے ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہٰذا جب ہم امیر المومنین کی بات کریں گے تو ہر لحاظ سے ہمیں سوالات پیدا ہونے چاہیے ہمارے ذہن میں. لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں سیاسی حوالے سے. مثلا ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اور ہمارے ذہن میں سوالات بھی آتے ہوں گے, کہ رسول پاک کی زندگی کا آخری سال ہے اور رسول پاک نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا. جب یہ ولایت کا اعلان اتنا اہم تھا, اعلان کر دیا, سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین نے اور رسول پاک نے اس کے لیے کیا کام انجام دیے اس اعلان کے علاوہ, کیونکہ صرف اعلان کرنا نہیں ہوتا ہے, بعد میں بھی بہت سارے کام ہونے چاہیے. کیا اس اہم ایشو کو لے کر ان شخصیات نے کیا کام انجام دیے؟ جب قلم و کاغذ رسول پاک نے مانگا اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا, امیر المومنین وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے قلم و کاغذ لا کر کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا تھی؟ جب ثقیفہ میں فیصلہ ہو رہا تھا خلافت کا, امیر المومنین اس اہم ایشو پر وہاں نہیں گئے بلکہ رسول پاک کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اہم معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں چھوڑ دیا, کیوں چھوڑ دیا, اس پہ کیوں نہیں گئے؟ خلافت کا تعین ہو رہا تھا, بیعت ہو گئی جب خلیفہ اول کی, اس کے بعد آپ کے اقدامات کیا تھے, آپ نے کیا کام انجام دیے؟ میں سیاسی پہلو سے بات کر رہا ہوں, دوسرے پہلوؤں کو بھی نہیں دیکھ رہا. آپ کو جب خلافت, آپ نے دیکھا کہ خلافت مجھے نہیں ملی, کسی اور کی بیعت ہو گئی ہے, تو کیا تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی نے آپ کو آپ کے ورغلایا ہو, اے علی آؤ ہم مل کر جو ہے وہ خلافت کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوگا, کچھ لوگوں نے ورغلایا, کیا ایسا کوئی تاریخ میں ملتی ہے بات؟ کیا کسی شخص نے آپ کو ورغلایا کہ علی یہ کیا ہو گیا, چلو ہم مل کر آپ کی خلافت کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ورغلایا تو آپ کا جواب کیا تھا, آپ نے کیا جواب دیا اسے؟ تاریخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم. یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے, صرف بتا رہا ہوں کہ ہمیں امیر المومنین کی سیرت کو اور سیاسی سیرت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی غدیر کے میدان میں, انہوں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جنہوں نے دیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے نہیں دیا کیوں نہیں دیا؟ اس پہ بات ہونی چاہیے. حصول خلافت کے لیے آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو کسی نے ورغلایا, جو پہلی بات میں نے کی, ورغلایا تو آپ نے تلوار اٹھائی نہیں اٹھائی, کیا جواب دیا, کیوں نہیں اٹھائی, اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کے بعد آپ نے خلافت کے دور میں, تین خلفاء کی خلافت کے دور میں ہمیشہ ان کی مدد کی, مختلف معاملات میں مدد کی, حتیٰ کہ خلیفہ ثانی کا یہ قول مشہور ہوا کہ لولا علی لہلک, کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو مدد کیوں کرتے رہے؟ کیا انہوں نے اپنے اس پر راضی ہو گئے تھے کہ چلو بھی ٹھیک ہے میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں, یا نہیں, اپنے حق کا اظہار کرتے رہے لیکن ساتھ بھی دیتے رہے؟ کب ساتھ دیا, کیوں ساتھ دیا, کن معاملات میں ساتھ دیا, یہ سارے سوالات ہونے چاہیے. جب بھی مشورے کی ضرورت پڑی آگے بڑھ کے مشورہ دیا. جب چھ افراد کی شورا بنی, خلیفہ ثانی نے چھ افراد کی شورا بنا دی تھی اور اس کے اندر سے طے ہونا تھا کہ کس کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا جائے گا, چھ افراد تھے اس کے اندر, اس شورا میں آپ نے شرکت کیوں کی؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ رہا ہوں یہ شورا کیوں بنی ہے, پھر بھی شرکت کی اس کے اندر, کیوں؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا امیر المومنین نے خود اس کا جواب دیا ہے؟ اسی طرح سے جب عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ قرآن, سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں, ان کے مطابق حکومت کو چلائیں, تو میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ خلیفہ بن جائیں گے. تیسرے نمبر پہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے پہ تیاری ہو گئی تھی. امیر المومنین نے کیوں کہا کہ میں اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کروں گا, سیرت رسول پاک پہ عمل کروں گا, سنت رسول پہ عمل کروں گا اور اپنے اجتہاد پہ عمل کروں گا, سیرت شیخین کی حامی نہیں بھری, بھر لیتے تھوڑی دیر کے لیے, کیا جانا تھا, آ جاتے خلیفہ بن جاتے, پھر کرتے, سوال ہے. تو یہ ہمیں اگر ہم امیر المومنین کی سیرت کو ان باتوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور ان کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ امیر المومنین جس شخصیت کی سیاسی سیرت کیا سیرت ہے، کس طرح سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دو سوالات اور پیش کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
خاص طور پر تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کا موقف کیا رہا تیسرے خلیفہ کے دور میں؟ جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر اور دوسرے صحابہ، صحابہ رسول کو مارا پیٹا گیا، تو اس میں آپ کا موقف کیا رہا؟ شہر سے نکال دیا گیا، تب آپ کا موقف کیا رہا؟ اس دور میں جو کچھ ہوتا رہا آپ دیکھتے رہے، تو آپ نے اس کے مقابلے اپنا موقف کیا اظہار کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی طرح سے جب تیسرے خلیفہ کے خلاف شورش ہوئی، بہت بڑی شورش ہوئی تھی، مشہور و معروف ہے معاملہ یہ، اور آخر میں ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس شورش میں، اس شورش کے دوران حضرت علی کا کردار کیا رہا؟ آپ کبھی ان کی طرف سے آتے ان سے بات کرتے تھے جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، کبھی گھیراؤ کرنے والوں کی طرف سے جا کے اپنی بات، ان کی بات ادھر پہنچایا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، تو یہ آپ بیچ میں جو آ رہے تھے اور ان کے درمیان بات چیت کر رہے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں چاہتے تھے کہ یہ شورش کا معاملہ ٹل جائے، معاملہ مناسب طریقے سے حل ہو جائے؟ حتیٰ کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد، خلیفہ ثانی کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اب یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں کہ اپنے حق کے ضائع ہونے پر، غصب ہونے پر اعتراضات بھی کرتے رہے، اور ایک طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے صلح صفائی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، مناسب طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہو گیا، اس کے بعد لوگ آپ کے پاس آئے کہ بھئی آپ خلافت قبول کر لیں، آپ نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ اچھا، انکار کر دیا، اس کے بعد پھر قبول کر لیا بعد میں، کیوں قبول کیا؟ لوگوں نے آپ کو آ کر بتایا کہ بھائی ابھی جو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو تیز تیز فیصلے کر رہے ہیں، فلاں کو ہٹا رہے ہیں، فلاں کو ہٹا رہے ہیں، امیر شام کو ہٹا رہے ہیں، تو امیر شام کو ابھی نہ ہٹائیں، اس کے پیر بہت مضبوط ہیں، اس کی حکومت وہاں پہ بہت مضبوط ہے، آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کچھ عرصے کے لیے ذرا اپنا کام چلنے دیں، جب آپ کے پیر مضبوط ہو جائیں، آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے، آپ کی نئی نئی خلافت ہے، آپ کے پیر مضبوط ہے، پھر ہٹا دیجیے گا۔ اب اگر کوئی شخص آ کے امیر المومنین سے یہ کہہ رہا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس کی نیت بری ہے، یا آپ یہ کہیں گے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دے رہا ہے؟ میں اور آپ تو شاید ہم بھی یہی کرتے، امیر المومنین نے یہ بات نہیں مانی، آتے ہی اس کو ہٹا دیا، جس کے بعد وہ سارے معاملات خراب ہوئے۔ ایسا کیوں کیا؟ امیر المومنین کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری تھا؟ یا جب جنہوں نے تیسرے خلیفہ کے خلاف شورش کی تھی، جب وہ امیر المومنین کے پاس آیا، کہا کہ مثال کی بات ہے فلاں حکومت ہمیں دے دیں، کوفہ کی حکومت ہمیں دے دیں، بصرہ کی حکومت ہمیں دے دیں، آپ نے کہا نہیں، نہیں مانی ان کی بات، کچھ عرصے لیے دے دے دیں، نتیجے میں وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کی وجہ سے جنگ جمل شروع ہو گئی، شورش پہ اتر آئے وہ لوگ۔ تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ آپ نے پانچ سال حکومت کی امیر المومنین نے، اس دوران جنگیں ہوتی رہیں، تین جنگیں ہوئیں، ایک جنگ ختم ہوتی تھی تھوڑے عرصے بعد دوسری جنگ شروع ہو جاتی تھی، وہ ختم ہوتی تھی تیسری جنگ کے معاملات شروع ہو جاتے تھے، تیسری جنگ ختم ہوئی کچھ ہی عرصے میں آپ شہید ہو گئے، ساڑھے چار پونے پانچ سال حکومت اور اس کے دوران مسلسل جنگیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے دوران زندگی، خلافت کے دوران مسلسل جنگیں کیوں ہوتی رہیں؟ تو خلاصہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امام کی زندگی میں آپ نے مختلف زمانوں میں، مختلف حالات کے دوران کیا سیاسی موقف اختیار کیا، حکومت کے دوران آپ کا حکومت کا انداز کیسا تھا۔ اچھا، یہ تو ہم نے سیاسی موقف کی بات کی ہے، ورنہ ایسے ہی سوالات، چونکہ مولا جو ہے وہ مختلف شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، بہت سے دوسرے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کی بات ہے سماجی طور پر، آپ مثال کی بات ہے امیر المومنین کیا سمجھتے تھے ایک سماج کو، ایک معاشرے کو؟ آیا معاشرے کو بھی ایک جیتا جاگتا ایک سسٹم سمجھتے تھے، یا افراد کا مجموعہ ہوتا ہے, بس افراد ہیں, جمع اجتماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی اجتماع کی بھی حیثیت کے قائل تھے. یہ فلسفے کی ایک گفتگو ہے, ہم اس طرف نہیں جائیں گے, لیکن کہنے کا مطلب یہ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. نماز اذان کے احترام میں کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنی بحث کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا اب جو ہے وہ جو ہم نے سوالات پیش کیے تھے اس کی طرف چلتے ہیں. آپ کی ایک شخص آپ کے پاس آیا, یہ نہج البلاغہ میں حکمتوں کا جو حصہ ہے اس کی حکمت نمبر 437 آخری کے حصے میں تقریباً, ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور پوچھا کہ ایہما افضل, اے امیر المومنین دو چیزوں کے نام لیتا ہوں, مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اس نے پوچھا العدل او الجود, عدل بہتر ہے یا جود و سخاوت کرنا, سخاوت کرنا بہتر ہے یا عدل کرنا. اب پہلے اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ عدل اور سخاوت ہوتی کیا ہے. دیکھیں عدل ایک فضیلت ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, عدل ایک ایسی فضیلت ہے کہ عدل میں انسان کسی کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالتا. اگر کوئی انسان عادل ہے تو وہ کسی اور کا حق چھینے گا نہیں, ٹھیک, اسے کہتے ہیں عدل. لیکن سخاوت کس چیز کا نام ہے؟ سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ عادل انسان کسی کا حق چھینتا نہیں ہے, جو انسان سخی ہوتا ہے وہ اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیتا ہے, جو انسان سخی ہو اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیتا ہے. جو عادل ہوگا وہ کسی کی باری چھینے گا نہیں, یہ تمہاری باری ہے تم یہاں کھڑے رہو میں پیچھے کھڑا رہوں گا. لیکن جو سخی انسان ہوگا وہ اپنی باری بھی دوسرے کو دے دے گا. آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بس میں جب آپ کرایہ دیتے ہیں تو آپ کو حق ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کو سیٹ پہ جگہ مل گئی ہے تو آپ جب تک آپ کو اترنا ہے وہاں تک آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں, کسی کو حق نہیں آپ کو یہاں سے اٹھائے, یہ آپ کا حق ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو جو عادل ہوگا وہ کسی کا حق مارے گا نہیں, وہ سیٹ پہ بیٹھ جائے گا. لیکن جو سخی ہوگا وہ کیا کرے گا, کسی بوڑھے انسان کو دیکھے گا سیٹ سے کھڑا ہو جائے گا, آپ آئیے آپ تشریف رکھیے. تو عادل آدمی دوسرے کا حق نہیں مارتا ہے, لیکن جو سخی انسان ہوتا ہے وہ اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیتا ہے. تو اس طرح سے عدل بھی ایک فضیلت ہے لیکن سخاوت بھی ایک فضیلت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ سخاوت بہتر ہے یا عدل, ان دونوں میں سے افضل کون ہے, دونوں اچھے کام ہیں, افضل کون ہے, امیر المومنین نے کیا فرمایا, یہ سوال ہے. اب اگر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ظاہر ہے سیدھی سی بات آئی ہے کہ بہت ہی دور دو چار والا معاملہ ہے, جو عادل ہے وہ بہت اچھا انسان ہے لیکن وہ اپنا حق جو اس کا ہوتا ہے وہ اس پہ چاہے تو رک سکتا ہے, یعنی چاہے تو لے سکتا ہے, دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارتا لیکن اپنے حق پہ عمل کرتا ہوگا, نہیں چاہے تو نہیں کرے, کرے تو کرے اس کی مرضی. لیکن سخی انسان کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق دوسروں کو دے دیتا ہے. ٹھیک, اب اس نے یہ سوال کیا. اچھا اب اس میں سوال سخاوت کا ہے لیکن اس میں قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ نحل میں ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں یہ سوال ہو رہے ہوں, آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہوں کہ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو احسان کرو, تو چلو امیر المومنین سے جا کے پوچھتے ہیں کہ عدل بہتر ہے یا احسان, کیونکہ احسان ہی کی ایک قسم عدل ہے, احسان ہی کی ایک قسم عدل ہے, جود ہے سخاوت, احسان ہی کی ایک قسم سخاوت کرنا ہے. تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اے امیر المومنین احسان بہتر ہے یا عدل, اس نے پوچھا اے امیر المومنین سخاوت بہتر ہے یا عدل. اچھا سخاوت خود احسان ہے, اس کا فرق بتا دوں چھوٹا سا. فرض کر لیں کہ سخاوت کا مطلب تو آپ کو پتا ہے کہ ایثار کرنا اپنے, اس کو کچھ پیسے دے دینا, ایسی کوئی کام کرنا, کوئی چیز دے دینا. آپ کسی کو سڑک پار کراتے ہیں, یہ سڑک پار کرانا احسان شمار ہوگا, سخاوت شمار نہیں ہوگی. ٹھیک, یعنی فرق بتا رہا ہوں, ورنہ تو جتنی بھی سخاوتیں ہیں سب کے سب احسان ہی, نیکی ہے, احسان یعنی نیکی کرنا.
جتنی سخاوت نے کی ہے. اب اس نے پوچھا سخاوت بہتر ہے یا یوں کہہ لوں کہ نیکی بہتر ہے, احسان بہتر ہے یا عدل کرنا بہتر ہے, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ مولا سے اس نے پوچھا. مولا نے پہلے تو معنی بتائے کہ عدل کے معنی کیا ہیں. فرمائے کہ العدل یضع الامور مواضعها, عدل کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اس کی جگہ پہ رکھتا ہے. عدل میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا کے نام ہے عدل. اگر میرا حق ہے کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھوں بس میں, تو اگر اس کو وہ سیٹ ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل ہو گیا, جو اس کی جگہ تھی وہ اس کو مل گئی, اسے کہتے ہیں عدل. والجود ہو, لیکن جو سخاوت ہے اس کا مطلب کیا؟ یخرجھا من جہتھا, لیکن سخاوت چیزوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتی ہے. یعنی جگہ یہ تھی کہ یہ سیٹ میری تھی, حق یہ تھا کہ یہ سیٹ میری تھی, لیکن میں نے اپنا حق کسی اور کو دے دیا, آپ آ کے بیٹھ جائیں, کسی بوڑھے کو دے گا اس کو بٹھا دیا, تو اسے کہتے ہیں سخاوت. تو سخاوت میں چیزیں اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی ہیں, اور عدل میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. یہ عدل کی خوبی ہے اور وہ سخاوت کی خوبی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا والعدل سائس عام, سوال کرنے والے سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو عدل جو ہے وہ عمومی طور پہ معاشرے کو چلانے کا طریقہ ہے. اگر معاشرے کو تم چلانا چاہتے ہو تو وہ عدل سے چلے گا. معاشرے میں اگر عدل نہ ہو, یعنی قانون کی حکمرانی نہ ہو, یعنی جس کا جو حق ہے وہ قانونی طور پہ اس کو نہ ملے, تو وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا. اگر معاشرے کو چلانا ہے تو تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ عدل کی ضرورت ہے. پھر فرمائے والجود عارم خاص, یہ سائس عام ہے, عمومی طور پہ چلانے کا طریقہ ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو جود ہے یہ استثنائی معاملات ہیں, جب ان کی ضرورت پڑے تو ان کو استعمال ہونا چاہیے, لیکن اگر معاشرے کو چلانا ہے تو اس کی بنیادوں کو مضبوط ہونا کرنا پڑے گا. مضبوط بنیادوں کے لیے آپ کو عدل کی ضرورت ہے, عدل کی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے گھر ہے, ایک گھر کے اندر آپ کو بنیاد بھی مضبوط چاہیے, رنگ و روغن بھی چاہیے. ایک گھر میں رہنے کے لیے, مزے سے رہنے کے لیے, اطمینان سے رہنے کے لیے دو چیزیں, یعنی بنیاد بھی مضبوط ہو اور ذرا صفائی ستھرائی, رنگ, ہوا کا آنا جانا, جو دوسری خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اگر خدا نخواستہ بنیاد کمزور ہو, رنگ و روغن بہت اچھا ہو, کوئی گولی مار کی بلڈنگ, ٹھیک ہے, تو یہی ہوگا کہ چیز کمزور ہے, رنگ و روغن کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. خوب تو ایسا نہیں گرامی, کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو اس معاشرے کی بلڈنگ کو سنبھالنا ہے تو اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگرچہ رنگ و روغن بھی ضروری ہے, لیکن پہلی بنیادی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ وہ عدل کو حاصل ہے. یعنی قانون ہونا چاہیے بہترین اور اس پہ عمل ہونا چاہیے بہترین. ہاں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو سخاوت کی بھی ضرورت ہے, آپ کو احسان کی بھی ضرورت ہے, آپ کو نیکی کی بھی ضرورت ہے, آپ کو ایثار و قربانی کی بھی ضرورت ہے. اس سے اس معاشرے کی زندگی میں رنگ و روغن پیدا ہوگا, اس سے معاشرے کی زندگی میں خوبصورتی آئے گی. یعنی بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے اور معاشرے کے اندر خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. عدل بنیاد کا کام کرے گا, سخاوت خوبصورتی کا کام کرے گا.
محمد صلی اللہ علیہ,
امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دیکھو دونوں چیزیں اچھی ہیں, لیکن اس کا کام کیا ہے؟ یہ سائس عام ہے, سائس عام, یہ معاشرے کو چلانے کے لیے بہترین طریقے کار ہے. ہمیں عدل بنیادوں میں ہونا چاہیے, ایک طرف عدل ہو اس کے یعنی قوانین ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی احسانات بھی ہوں. اچھا اب اس کی ایک مثال, کیوں نہ ہم احسان کو قانون کے دائرے میں لے آئیں. فرض کر لیجئے کہ بس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کا حق ہے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے. اب کوئی بوڑھا آئے, اگر وہ نہ چھوڑے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے عدل کے خلاف کیا, ہم یہی کہیں گے بھائی ٹھیک ہے تمہارا حق تھا تم بیٹھے رہے. لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سیٹ دے دیتا ہے کسی اور کو. سوال, کیا ایسا قانون نہیں بن سکتا کہ بھئی جو بھی شخص بس میں بیٹھا ہوگا اگر کوئی بوڑھا آدمی آئے گا تو قانون ہے کہ وہ وہاں سے کھڑا ہو جائے. اگر ایسا قانون بنا دیں, یعنی قانون کی بنیاد کیا کر دیں؟ احسان ایثار، قربانی، اپنے حق کو چھوڑنا، اس کو قانون بنا دیا جائے. اپنا حق چھوڑ دو، یہ قانون ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو. اب مجھے بتائیے ذہن گرامی، جب اس کا حق تھا سیٹ پر بیٹھنا، اس نے سیٹ چھوڑی تو آپ نے کہا کہ بیٹا تم بہت اچھے آدمی ہو، بہت اچھی نیت والے ہو، اس لیے کہ تمہارا حق تھا تم نے چھوڑا. لیکن اگر ہم نے اس کو قانون بنا دیا، قانون بنانے کے بعد اگر وہ اپنی سیٹ چھوڑتا ہے تو آپ اسے کیا یہ کہیں گے کہ تم بہت اچھے آدمی ہو؟ یہ تو قانونی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس نے سیٹ چھوڑی ہے، قانونی مجبوری نے سیٹ چھوڑی ہے. عزیزان گرامی، احسانات جو ہوتے ہیں، نیکیاں، احسان، مستحبات، مستحبات کی خوبی ہی اس وقت ہے کہ چونکہ وہ واجب نہیں ہے، اس کے بعد جب ان پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی اہمیت سامنے آتی ہے. رسول امیر خداوند متعال کا ایک فرمان جو کہ حدیث قدسی میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم، انسان جب چار رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس میں ہر رکعت میں دو سجدے کرتا ہے، آٹھ سجدے انجام دیتا ہے. آٹھ سجدے انجام دینے پر خداوند متعال فرشتوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے پہ فخر و مباحت کرتا ہوں، لیکن جب وہ سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو خدا کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو، یہ میرا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. خدایا اس نے آٹھ سجدے اور بھی انجام دیے تھے، یہ تو آخری سجدہ ہے، اس پہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ آٹھ سجدے واجب تھے اس کے اوپر، یہ سجدہ شکر واجب نہیں تھا. جب واجب نہیں تھا، جب پھر بھی اس نے انجام دیا، جانتے ہوئے کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے پھر بھی انجام دیا، تو اب خدا کہتا ہے کہ میں اس پر فخر کرتا ہوں. احسانات کی خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو قانون بنا دیا جائے تو ان کی خوبی ختم ہو جاتی ہے. ان کو قانون بنائے بغیر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ تمہارا حق ہے کہ تم اس پر بیٹھو، تمہارا حق ہے کہ تم اس پر چلو، اس طرح سے معاشرہ مضبوطی سے آگے چلے گا. لیکن پھر اس سے کہا جائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس معاشرے میں خوبصورتیاں بھی ہوں، رنگ و روغن بھی ہو، حسن بھی ہو، تو پھر تم کیا کرو، اپنا حق چھوڑ دو، اپنا حق دوسرے کو دے دو. یہاں سے کیا ہوگا، معاشرے میں خوبصورتیاں پیدا ہوں گی، معاشرہ اور حسین ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بس امیر الفرمان تھے اس شخص سے، فالعدل اشرفهما وافضلهما. اے سائل، اب جو میں نے تمہیں بات سمجھائی اس سے یہ بات، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی چیز بہتر ہے. وہ ہے عدل، بہتر ہے عدل، افضل ہے. جانے کی نامی، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، عدل میں کیا ہوتا ہے، حساب کتاب ہے، قانون ہے، حساب کتاب ہے، حق ہے، حقوق، قانون کے مطابق حقوق بن گئے ہیں، حساب کتاب کے ساتھ ہے. نیکیاں کیا ہوتی ہیں، حساب کتاب سے ہٹ کے ہوتی ہیں مثلا. لیکن ایسا نہیں گرامی، آپ دیکھیے کہ جب نیکیاں بھی حساب کتاب سے ہٹ جائیں نا، وہ نیکیوں کی جگہ بعض اوقات برائی بن جاتی ہے. اب آپ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، نیکیاں بڑھ جائیں گی تو اچھی بات ہے. فرض کر لیجئے ایک آدمی حساب کتاب کے بغیر نیکیاں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت مسجد میں ہے، یہ نیکی ہے بہت اچھی، گھر پہ توجہ نہیں دے رہا. نیکی ہے حساب کتاب کے بغیر. عدل کیا کہہ رہا ہے، کچھ اور کہہ رہا ہے، وغیرہ حساب کتاب رکھو. نیکیاں بغیر حساب کتاب کے ہوں تو وہ بھی مشکل بن جاتی ہیں، نیکی سے نکل کے برائی کی طرف چلی جاتی ہیں بعض اوقات. یا مثلا فرض کر لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤں، اچھی بات ہے. اب جن کو بھوک نہیں ہے میں ان کو بھی کھانا کھلانا شروع کر دوں، یا جہاں پر پہلے سے کچھ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں میں بھی وہاں پر ایک لوگوں کو دعوت دوں میرے گھر آ کے کھائیں. بھائی کھانا تو لوگوں کو ویسے بھی مل رہا ہے، میں کوئی اور نیک کام کر لوں. تو حساب کتاب کے بغیر جب میں ہر جگہ کھانا کھلانے کا سسٹم لگا دوں گا تو کیا ہوگا، لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے بجائے اس کے کہ اس کی نیکیاں سامنے ہیں برائیاں سامنے آنے لگیں گی. پھر یہ جو انفاق ہے نا، سخاوت، سخاوت میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں، سخاوت دینے والے کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے، دینے والا جس کا ہاتھ اوپر ہے اس کے لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے، لینے والے کے لحاظ سے کیا اسلام پسند کرتا ہے؟ اس کو اسلام تو پسند نہیں کرتا. تو بس سخاوت میں کیا مشکل ہے کہ ایک کے اعتبار سے فضیلت ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ فضیلت نہ ہو، جبکہ عدل میں ایسا نہیں ہے. جب عدل کے مطابق ایک آدمی کو حق ملتا ہے، دوسرا آدمی حق دیتا ہے، تو حق جس کو ملا ہے وہ بھی اس کو حق ملا ہے، اضافی کوئی چیز نہیں ملی ہے. جس نے حق دیا ہے اس نے بھی حق دیا ہے، کوئی اضافی چیز نہیں دی ہے. یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہے، دونوں نے اپنے اپنے کام کر دیے، بلکہ اچھا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے لیا ہے تو اپنا حق لیا ہے، اس نے دیا ہے تو اس کا حق دیا ہے. لیکن سخاوت میں ہوتا یہ ہے کہ جو دینے والا ہے اس کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن جو لینے والا ہے، اسلام نے ہر لینے والے کو پسند نہیں کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس میں چونکہ وقت اب میرے پاس شاید دو تین منٹ سے زیادہ نہ ہو، لہٰذا میں اپنی بات کو مکمل کروں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں زانی گرامی، جب انسان عدل کرے، امیر المومنین سخاوت کا پیکر ہے، سخاوت کے عروج پہ، لیکن کس کیا کہہ رہے ہیں؟ عدل بہتر ہے. اچھا، جو انسان کسی کا حق دے، کیا اس کو کوئی قتل کرتا ہے؟ لوگ تو اس کو پسند کرتے ہیں، عدالت جو عادل ہو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. جبکہ امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کو قتل کیا کس نے؟ ان کے عدل نے، ان کا عدل ان کے قتل کا باعث بنا. سوال کس طرح سے؟ یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ شہید متحری کی ایک تقریر کا حصہ ہے. کچھ باتیں، کچھ مثالیں، کچھ جو پہلا حصہ تھا وہ ایڈیشن تھی. سوال، امیر المومنین عدالت تو اگر عادل ہیں تو لوگوں کو ان سے محبت کرنی چاہیے، عدالت اس کا باعث کیوں بنا کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو ایذان گرامی، امیر المومنین صرف عادل نہیں تھے، عدل پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ سب لوگ عدل پر عمل کریں، یعنی صرف میں عادل نہ بنوں. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنے والا. نماز پڑھنے والے کو صرف اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، جو نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی نماز کی فکر نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مسجد کو بھرا ہوا ہونا چاہیے. وہ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کرتا بلکہ مسجد کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو عادل ہوتا ہے وہ تو اپنی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ صرف میں عدالت پہ آ جاؤں، لیکن جو عدالت پسند ہوتا ہے، عدالت خواہ ہوتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر عدالت آ جائے. چونکہ امیر المومنین معاشرے کے اندر عدالت لانا چاہتے تھے، اس لیے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. لوگوں نے آ کر ان سے کہا، جب امیر المومنین آئے، خلافت ملی، تو آتے ہی کہا کہ جو پیسہ لوگوں کو غلط طریقے سے دیا گیا ہے، بانٹا گیا ہے، اگر اس پیسے سے لوگوں نے شادیاں کی ہوں گی اور عورتوں کے مہر دیے ہوں گے، یا کنیزیں خرید کے پیسہ خرچ کر دیا ہوگا، میں سب واپس لاؤں گا، میں سب واپس لاؤں گا. یہ عدالت نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پرانی باتیں بھول جاؤں. ایک شخص ان کے پاس آیا، جب لوگوں نے دیکھا نا کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں، تو جن کو ڈر تھا کہ ہماری باری آنے والی ہے، انہوں نے ایک میٹنگ کی. پھر ولید ابن ابی الحدید کہتا ہے، اس نے ولید ابن عقبۃ ابن ابی معیط اس کو بھیجا کہ بھائی جاؤ جا کے امیر المومنین سے بات کرو. یہ آیا، آ کر کہا کہ دیکھیں بھائی، ہاں یہ قریش کا بندہ تھا، بنو امیہ کا. اس نے کہا دیکھیں، ہمارے بہت سارے بندے تمہارے ہاتھ سے مارے گئے ہیں، مولا سے کہہ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بندے تمہارے ہاتھ سے مارے گئے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہے، کسی کا چاچا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، ہر کوئی آپ کے ہاتھ سے مرا ہوا ہے، ان سب کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ ہم جائیں گے سیدھے شام. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خلیفہ سوم کے قاتلین ہمارے حوالے کر دو. امیر المومنین اس کو جواب دیا کہ دیکھو بھائی، جہاں تک بات ہے تمہارے رشتہ داروں کے قتل ہونے کا تو حق و باطل کی لڑائی تھی، میں حق کا سپاہی تھا، جب باطل کے ساتھ لڑائی ہوگی اور تم لوگ باطل کی طرف ہوگے تو حق تو باطل سے لڑے گا، میں حق کا سپاہی تھا۔ اب اگر مارے گئے ہیں تم کو اعتراض ہے تو جاؤ حق سے بات کرو، حق سے لڑو، میں تو حق کا سپاہی تھا۔ اب حق سے کون لڑے گا؟ حق سے جو لڑتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، حق سے لڑتا ہے باطل ہوتا ہے، جاؤ حق سے لڑو۔ اور جہاں تک بات ہے قاتل عثمان کی تو وہ میرا مسئلہ ہے، میں خود اس سے نمٹوں گا، مجھے کرنا ہوتا تو میں کر لیتا۔ یہ کہہ کے اس کو، اب لوگ آئے آپ کے پاس اور یہ لوگ پھر چلے گئے، کچھ آپ کے نزدیکی ساتھی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں، کچھ تھوڑے سے ان کو ریلیف دیں، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ صرف بہانے بازی کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا یہ بہانہ ہے، درحقیقت یہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ ان کو ملا ہے اس پر آپ نظر نہ ڈالیں۔ بس امیر المومنین یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بہانے بازی ہے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو، ورنہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس چیز کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن امیر المومنین نے اس سے انکار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور جو حق چاہے قدیم، حق قدیم جو ہے، جو حق پہلے سے ہے، اگر اس کے اوپر وقت بھی گزر جائے تو وہ حق باطل نہیں بنتا، وہ حق ختم نہیں ہوتا، وہ حق اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، وہ تمہیں واپس ضرور لوں گا۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین چونکہ عدل پر عمل کرنا چاہتے تھے اور عدل پر عمل کر رہے تھے اور انہوں نے کیا اس پر عمل، لہٰذا یہ عدل ان کے قتل کا، ان کی شہادت کا باعث بنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک جملہ امیر المومنین کا عدل کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنی گفتگو کو تمام۔ مولا فرماتے ہیں، اِنَّا فِي الْعَدْلِ سَعَةً، عدل کے اندر وسعت ہے، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ، اور جس کو عدل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے نا، عدل کا میدان وسیع ہے، اب اس وسیع میدان میں بھی اگر کسی کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ، تو جب ظلم ہو رہا ہوگا جس کا میدان بھی وسیع نہیں ہے، عدل کا میدان وسیع ہے، یہ وسیع میدان اس کو تنگ محسوس ہو رہا ہے، یعنی جس کو عدل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، ظلم و جور میں تو اس کو اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ جو انسان عدل کو برداشت نہیں کر رہا ہے، جب ظلم و جور ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے اور زیادہ باعث مصیبت اور باعث پریشانی ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو دین کے خدمتگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں امیر المومنین کے اس فرمان کو اور تمام دوسرے فرامین کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو دین کے خدمتگار ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما، بالخصوص علماء کرام، مجتہدین اعظم، مراجعین کرام، بالخصوص رہبر انقلاب، اسی طرح سے حزب اللہ کے رہبر حسن نصر اللہ، اسی طرح سے دوسرے جو مجاہدین خدمات میں مصروف، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ پروردگار جو دین کے مجاہد ہیں، پروردگار دشمنوں کے مقابلے میں ان کو کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خصوص طور پہ تجھ سے دعا ہے کہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تمام دنیا کے متاثرین کو اور خاص طور پر جو پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں اور دوسرے مومنین جہاں جہاں بھی متاثر ہوئے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سب کو اس وبا اور اس بیماری سے محفوظ فرما، ان کی بیماری کو بحق کے محمد و آل محمد دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، مرحومہ صابرہ بانو بنت اکبر علی حیرانی اور دیگر مرحوم مومن مومنات، آپ کے اپنے گزشتگان کو بھی یاد کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ یہ ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا موضوع ہے، ہر سوال کے لیے سمجھ لیں کہ ایک درس ہونا چاہیے، دو تین سوالات کے لیے ایک درس ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارے امکان میں نہیں تھا آج، لہٰذا ہم نے جو ہے وہ اپنے جو سوالات درس کا موضوع کے طور پہ ہم نے پیش کیے تھے وہ ہم نے بیان کر دیے، لیکن اگر کبھی انشاءاللہ کبھی کوئی اور موقع ملے یا دوسرے جو علماء جو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ آئیں گے تو یقیناً اس کو بیان کریں گے اگر آپ کی ان سے خواہش ہوگی یا ان سے آپ کہیں گے تو. کوئی اور سوال تو نہیں؟ آپ کا سوال در حقیقت آپ کا سوال نہیں تھا بلکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ان سوالات کے جوابات کہاں سے مل سکتے ہیں. بہرحال کچھ کتابوں کے اندر آپ پڑھیں تو بہت کچھ مل سکتا ہے اس کے اندر. نہیں، سوالات تو ہم نے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ سوالات جو تھے ہم نے مختلف جگہوں سے اور اپنے ذہن سے بنائے تھے، مختلف حالات اور امیر المومنین کی زندگی کے جو مختلف حصے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات بنائے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا جو سوال کا جواب دینا تھا وہ تو صرف یہ دینا تھا کہ عدل اور احسان میں سے کیا چیز بہتر ہے امیر المومنین کی سیرت کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق، وہ ہم نے بیان کر دیا. لیکن وہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں، امیر المومنین کی زندگی میں جو اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی، ان میں آپ کو مل جائیں گے. مثلا ایک جو کتاب آئمہ کی سیاسی و اجتماعی زندگی پر رسول جعفریان کی ہے، اس میں 12 اماموں کے بارے میں بہت اچھی گفتگو ہے سیاسی اور اجتماعی حوالے سے، اس میں آپ کو بہت اچھے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. شہید متحری کی ایک دو اور کتابیں آئمہ سیری در یعنی سیرت آئمہ اہل بیت کے نام سے غالباً کتاب ہے شہید متحری کی، اس میں حضرت علی کے پر گفتگو سے آغاز ہوا ہے اور 12 امام کے بارے میں بحث نہیں ہے لیکن مختلف اماموں کے بارے میں ایک سے زیادہ تقریریں ہیں. مثلا حضرت علی کے بارے میں 2-3 تقریریں مل جائیں گی، امام حسن کے بارے میں مل جائے گی، لیکن بعض اماموں کے بارے میں آپ کو نہیں ملیں گی. تو آپ کو اس کتاب کے اندر اور اسی طرح سے جو تفصیلی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہاشم معروف حسنی کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو اچھے جوابات مل جائیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں تو اس قسم کے جو دروس ہو رہے ہیں آپ کے یہاں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں.